چمنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر سے دی ابو بکر۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، روزے جمعرات اور شب جمعہ فرشتے چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم لیے ہوئے آتے ہیں، اور وہ اس پر ان سونے کے کاغذ قلموں سے یہ لکھتے ہیں کہ روزے جمعرات اور شب جمعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کون کون ہیں۔ تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کے ناموں کو چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ہی شاندار، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کتب احادیث میں کثرت سے وارد ہوئے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، تفسیر روح البیان میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیمار ہوئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی کہ حضرت علی کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ یہ تینوں حضرات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب بڑھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں کچھ کمی آ چکی تھی، کچھ افاقہ ہو گیا تھا۔ گھر پر پہنچنے کے بعد دستک دی، تو جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے یہ تینوں معزز مہمان تھے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور ان حضرات کو اپنے گھر میں آپ نے لے جا کر ایک مقام پر بٹھایا۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آنے کی خوشی کی وجہ سے دل میں آپ نے خیال کیا کہ ان مقدس مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے اور ان کے لیے کھانے کا کوئی نظام بنانا چاہیے۔ چنانچہ آپ کھانے کا نظام کرنے کے لیے گھر کے اندر گئے تو معلوم ہوا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک شہد کا پیالہ ہے، اور وہ بھی ایک آدمی کو کفایت کر سکتا ہے، اور اس میں بھی ایک کالا بال پڑا ہوا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پرخلوص نیت کے ساتھ اسی شہد کے پیالے کو لے آئے اور ان مقدس مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو ان کی اس پرخلوص دعوت پر وہ بڑے خوش ہوئے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے کچھ کلام کر لینا چاہیے، یہ بہتر نہیں کہ ہم کلام سے پہلے کھانے کی طرف چلے جائیں۔ مطلب یہ کہ جو تین چیزیں ہیں، یہ جو تشت ہے، یہ پیالہ ہے جس کے اندر یہ شہد لائے گئے، بڑا چمکدار ہے اس کا شہد، اور پھر اس کے اندر جو کالا بال ہے اس پر کچھ گفتگو ہونی چاہیے۔ چنانچہ تینوں نے، اس چاروں حضرات نے اس بات پر اتفاق کیا، مگر کہا کہ حضرت آپ ہم میں معزز و مکرم ہیں، لہذا آپ ہی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تین چیزوں کے بارے میں اپنے کلام کا آغاز فرمایا اور ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت کلام فرمایا، الدین انور من التستی و ذکر اللہ احلا من العسل و الشریعت ادق من الشعری۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ دین اس روشن پیالے سے زیادہ منور و روشن ہے، اور کہا آپ نے کہ اللہ کا ذکر کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، پھر فرمایا کہ شریعت بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب یہ گفتگو ہو گئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، الجنت انور من التستی و نعیمها احلا من الاصل و الصراط ادق من الشعری۔ کہا کہ جنت تو اس پیالے سے زیادہ روشن ہے، اور اس کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی اور خوشگوار ہے، اور پل سرا جس پر سے چل کر جنت میں جانا ہے وہ اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو موقع ملا تو آپ نے ارشاد فرمایا، القرآن انور من التستی، قرآن اس پیالے سے زیادہ روشن ہے، وقراتہ احلی من الاصلی، اور تلاوت قرآن یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور فرمایا و تفسیرہ ادق من الشعری، اور قرآن کی تفسیر کرنا یہ اس بال سے بھی زیادہ باریک یعنی مشکل کام ہے۔ اب باری آئی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب کہا، فرمایا الضیف انور من التستی، یہ آنے والے جو مہمان ہیں نا یہ اس پیالے سے زیادہ روشن و چمکدار ہیں، وہ کلام الضیف اعلی من الاصلی، اور یہ جو ان بزرگوں نے کلام کیا ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور پھر آخر میں کہا ان مہمانوں کا جو دل ہے وہ ادق من الشعری، اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے نازک ہے۔ یہ کلام ان تین چاروں حضرات کا ہوا، اور یہ ایک مبارک محفل سجی جس میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، چار یار ہیں، خلفۂ اربعہ ہیں، خلفۂ راشدین ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بنانے والوں، ذرا غور کیجئے کہ ان کی آپس کی محبتیں کیسی تھی، اور ان کی آپس کی بیٹھکیں کتنی خوبصورت تھی کہ جب یہ آپس میں بیٹھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، قرآن و شریعت کی بات کرنے والے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اور پھر یہ کہ یہ ایک دوسرے کی عیادت کرنے والے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریضوں کی عیادت کرتے تھے، لوگوں کے انتقال پر تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے، مسلمانوں کی خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ تو اپنے دل میں اس بات کو اجاگر کیجئے کہ ہمیں بھی ان صفات کو اپنانا ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ اور بہت کچھ آپ کی سیرت کے بارے میں آج کے اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے میں اپنے مہمانوں کی طرف پڑھتا ہوں اور اپنے مہمانوں کو اپنے اس منچ پر بلاتا ہوں۔ سب سے پہلے آج جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں گے، مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان چشتی عطاری دامت برکاتہم العالیہ، انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے علمی اور بہترین گفتگو کے ساتھ ہمارے پروگرام میں سیدنا صدیق اکبر کی شان کو بیان فرمائیں گے، آپ کے حالات کو۔ دوسرے مبلغ ہمارے ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد یوسف سلیم عطاری دامت برکاتہم العالیہ، انشاءاللہ عزوجل حضرت بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے ان سے بھی کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ دونوں حضرات تو بیان کریں گے نثر میں، ہیں جی، نثر میں بیان کریں گے، اور نظم میں صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مبلغ دعوت اسلامی نور عالم عطاری مدنی، انشاءاللہ یہ تشریف لائیں گے اور ہم ان سے کلام کی ابتدا بھی کرتے ہیں، یہ ہم کلام سنیں گے، اور کلام سنتے سنتے انشاءاللہ عزوجل اپنے پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ کلام کے بعد انشاءاللہ مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے شامل ہو جاتے ہیں کلام میں، نبی پاک کی مدحت میں نور عالم بھائی کلام پڑھیں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ ہو، ارے جان ہے ہو جہاں جان کی، جان ہے تو جہاں ہے، جان ہے تو جہاں ہے۔ صلی علی نبینا،
مانگتا کا بھلا ہو مانگتا کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے دادا کی دین تھی
بہت بڑی ہے ان کے در نے سب سے مستغنی کیا بے طلب بے خواہ حشت نہ مل گیا
حسن
فردوس میں جائے جنا اے حسن
حسن
فردوس میں جائے جنا ہم کو صحرا
اللہ. یہ جب کلام پڑھا جا رہا تھا تو مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا یوسف بھائی جی. عدنان بھائی کو بھی یاد ہوگا جب صحرائے مدینہ کی جگہ خریدی گئی تھی اور ہفتہ وار اجتماع کے بعد گاڑیوں میں ایک جلوس کی صورت میں باپو شریف اور امیر سنت ٹرک میں تشریف فرماتے اور فیضان صحرائے مدینہ پہنچے اور پھر وہاں جو یہ بار بار صدا لگی کہ ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا فضل رب سے پھر کمی کی اس بات کی ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا یہ بار بار نعرہ لگ رہا تھا اور ایک خوشی کا عالم تھا اللہ کی رحمت سے کہ دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی تو آج بس وہی تصور بن گیا اللہ ہمیں حقیقی صحرائے مدینہ بھی جانے کی بار بار توفیق و سعادت عطا فرمائے آج ہم بات کریں گے سیدنا صدیق اکبر کی جو حقیقت میں مدینہ منورہ میں یعنی آپ یہ ذرا ان کی خوش نصیبی دیکھیں کہ ہم جانے کے لیے خواہش کرتے ہیں تڑپتے ہیں وہ تقریباً 14.5 صدیوں سے وہیں آرام فرما ہے نبی پاک کے پہلو میں کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جنان بھائی پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات تو بہت زیادہ ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کی اولیات جو ہیں یعنی ایسے چیزیں جو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے وابستہ ہوئی یا ان سے مشہور ہوئی ان میں سے چند آپ ذکر کریں پھر انشاءاللہ ہم یوسف بھائی کی طرف بھی بڑھیں گے اولیات صدیق اکبر ایک پورا چیپٹر ہے اگر ہم کتابیں پڑھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کچھ بیان فرمائیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا اور بعض خصوصیات بھی وہ ہیں کہ جو اولیات کے قبیل سے اولیات ہے اول سے
صحیح
تو جو کام سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا جن کا کرنا انہیں اولیات صدیق اکبر کہا جاتا ہے اور یہ کتابوں کے اندر علماء نے ان کو جمع کرنے کا اہتمام بھی فرمایا بعض صرف اولیات پر کتابیں بھی ہیں.
اچھا.
امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علیحدہ سے کتاب لکھی, اس طرح امام عسکری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے, امام طبرانی کی بھی ہے. تو یعنی یہ بھی ایک علم ہے اور اس کو جو ہے یوں کہہ لیں علماء نے لیا, پورا ایک ٹاپک ہے اولیات.
تو باقاعدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے.
بالکل بالکل, کتابیں موجود ہیں, عربی کے اندر موجود ہیں, اور یوں کہہ لیں کہ انہیں ٹرانسلیٹ کر کے اردو.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اولیات اگر ہم ایک جگہ پڑھنا چاہیں کچھ, تو فیضان صدیق اکبر
کتاب ہے,
اس میں اولیات کو ایک جگہ ہم بہت ساری پڑھ سکیں گے.
بالکل, پورا چیپٹر ہے اس کے اندر بھی اولیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مصدق ہونے کا ایک شرف عطا فرمایا, یعنی تصدیق کرنے والے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے تصدیق کی, آپ کو سچا ہی سمجھا. اور جو مصدق کا یہ جو لقب ہے, والذی جاء بالصدق وصدق به, یہ جو آیت کریمہ ہے, جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, اس آیت کریمہ میں جو تصدیق لانے والے ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور جو تصدیق کرنے والی جو ذات ہے وہ صدیق اکبر. تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو پہلے مصدق تصدیق کرنے والے جو پہلے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو یہ آپ کی اولیات میں سے ایک پہلی بات ہے کہ آپ سب سے پہلے مصدق ہیں,
حضور کی تصدیق کرنے والے,
صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں. اور اسی طرح بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا, اور یہ وہ وصف ہے جس کے اندر اور کوئی شریک نہیں
ہے,
یہ اولیات میں سے آپ کے. اسی طرح اظہار اسلام, بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا, بعد کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان بھی اس طرح کا معاملہ تھا, ایمان لے آئے لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ اس کا اظہار نہیں کرتے.
صحیح.
لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرد ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کا بھی سب سے پہلے اظہار فرمایا.
اللہ اکبر,
ایمان لے آئے فرمایا, بس اب اس کا جو ہے وہ اظہار ہونا چاہیے, سب کے سامنے
اعلان ہونا چاہیے,
اس کا اعلان کیا.
اور کیا,
ہاں جی, اعلانیہ طور پر آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا, یہ بھی آپ کی اولیات میں سے ہے. اسی طرح جو مسلمان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو اولیت ہے, اس کے احسان تلے دبی ہوئی ہے, احسان کا شکر نہیں ادا کر سکتے, اور وہ ہے آپ کا جامع قرآن ہونا, یعنی قرآن مجید فرقان. اگرچہ ہمارے ہاں جو معروف ہے, مشہور ہے قرآن مجید, جو رائج ہے, وہ سیدنا, اس میں جامع قرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے.
بالکل.
لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی جمع کے مختلف ادوار ہیں.
صحیح.
جو پہلا دور ہے قرآن مجید کے جمع کرنے کا, وہ ہے قرآن مجید کی کتابت,
ٹھیک,
یعنی لکھا جانا اس کو, اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں خود اس کو سر انجام دیا, صحابہ کرام علیہ مردوان کو مقرر فرمایا, وہ اس کو لکھا کرتے تھے. ہاں, وہ جو لکھنا تھا وہ مختلف چیزوں پر تھا, اونٹ کی شانے کی ہڈی, اور اسی طرح جو چھال جو ہوتی ہے وہ, اور پتے جو تھے درختوں کے ان پر, لکڑی پر, اور اسی طرح جانوروں کی کھال وغیرہ پر, تو مختلف چیزوں پر. یہ جو پہلا دور تھا قرآن مجید کی کتابت کا, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھوا دیا. اسی طرح صحابہ کرام علیہ مردوان کے سینوں میں بھی محفوظ تھا قرآن مجید. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سب کو, وہ جو سارا مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا, اسے ایک جگہ پر جمع کیا, وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ,
واہ واہ, یعنی ایک کتاب کی صورت.
ہاں جی,
سبحان اللہ,
یعنی وہ سارے کا سارا ایک جگہ جمع ہو جائے, پھر اس کے اندر جو مختلف قراءتوں کا جو معاملہ تھا مزید, یعنی جو ابتدا تھی جمع قرآن کی, جو ابتدا ہے کہ یہ کام بھی ہونا چاہیے, وہ اس کا سہرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سر جاتا ہے.
اول جامع قرآن.
جی, اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلے شخص ہیں کہ قرآن مجید کو جمع کر کے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مصحف کا نام دیا.
مصحف.
جی, قرآن مجید کو مصحف بھی کہا جاتا.
صحیح.
ہے, تو یہ سب سے پہلا مصحف کا لقب, مصحف کا نام دینے والے قرآن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی طرح اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ راشد, یہ بھی جو شرف ہے اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا, اور اس شرف میں اور کوئی آپ کے ساتھ شریک
نہیں ہے,
شریک نہیں. اسی طرح سب سے پہلا خلیفہ پکارا گیا آپ کو,
واہ,
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صدیق اکبر کے علاوہ اور صحابی ہیں. ان سے روایت ہے کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یوں پکارا, یا خلیفۃ اللہ,
واہ,
اے اللہ کے خلیفہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں اور اسی پر راضی ہوں.
سبحان اللہ, واہ واہ واہ,
یہ بھی آپ کا ایک انداز ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی طرح سب سے پہلے خطیب جنہوں نے اسلام کو ظاہر فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا,
سبحان اللہ, لوگوں کے درمیان,
جی لوگوں کے درمیان, یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یوں اسلام کے سب سے پہلے خطیب جو ہیں وہ سیدنا
صدیق
اکبر رضی اللہ. تو یوں حضرت سیدنا, اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محافظت, حضور کے محافظ,
کیا بات,
سب سے پہلے محافظ جو ہیں وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کریم نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا. اسی طرح سب سے پہلے بیت المال, یہ ایک یعنی مسلمانوں کا جو مال ہے, جو یوں کہہ لیں اضافی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جمع کیے جائیں, پھر اس کو کس انداز میں خرچ کرنا ہے, اس کے حوالے سے سب سے پہلے جو بیت المال کو قائم فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ
عنہ. کیا بات.
اسی طرح عتیق کا لقب,
آزاد
اور دوزخ سے آزاد, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حدیث پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا, یہ لقب سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ عنہ.
اسی طرح سب سے پہلے مبلغ اسلام, کہ آپ نے اسلام قبول فرمایا, پھر اس کی تبلیغ کا جو کام تھا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انجام دیا. اسی طرح سب سے پہلے معین اسلام, اسلام کے سب سے پہلے مددگار, یہ بھی جانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی, دونوں اعتبار سے جو سب سے پہلے مال خرچ کرنے کا, اسلام لاتے ہی آپ نے 40,000 درہم جو تھے نا وہ خرچ کیے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
معین بھی آپ کی اولیات میں سے, معین اسلام,
کیا بات,
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے حج کا امیر کسی شخص کو اگر مقرر کیا ہے تو وہ سیدنا صدیق,
سبحان اللہ,
کیا بات,
امیر حج بھی, امیر حج. اسی طرح آپ کے جو اپنے والد کی حیات ہی میں جس بندے کو خلافت عطا کی, خلیفہ بننے کا جو شرف حاصل ہوا, سیدنا صدیق,
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
ہے یعنی جو آپ کی خلافت ہے, آپ کے والد صاحب بھی جو ہے
اس وقت حیات
کے اندر حیات تھے. اسی طرح اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد بنانے والے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر,
سبحان اللہ, کیا بات ہے,
جو کفار کے ظلم و ستم کے بعد, اور یہ ایک پورا واقعہ ہے جو فیضان صدیق اکبر کے اندر موجود ہے. تو یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولیات ہیں, اللہ کریم نے ان کو وہ شرف عطا فرمایا جہاں یہ اولیات ہیں. اسلام کے اندر بھی آپ جو ہے وہ مردوں کے اندر افضل ہیں, سب سے پہلے ہیں, اور دیگر اور یہ جو صفات ہیں یہ وہ ہیں جن کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا ثانی نہیں رکھا.
واحد ہے اس معاملے میں, یکتا ہے, اور یعنی لا ثانی ہے.
ایسے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کی بات کی جائے, آپ کی افضلیت کی بات کی جائے, آپ کی اولیت کی بات کی جائے, تو یوں کہا جائے کہ ایک لمبی فہرست ہے,
بالکل بالکل,
ایک یوں کہا جائے ایک طویل چیپٹر ہے کہ جس کو علماء نے اس کو لکھا, وہ کہتے ہیں نا کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. تو کچھ انشاءاللہ اولیت میں بھی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو سب سے پہلے وزیر خاص مقرر ہوئے نا,
سبحان اللہ,
یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ,
واہ واہ واہ, کیا بات.
اسی طریقے سے فرشتوں کی گفتگو سننے والے, یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں نمازوں کی امامت فرمانے والے,
اللہ,
یہ شرف بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا. اللہ پاک جبریل امین اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صدیق کا لقب, یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے پہلے آیا. اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور جانشین مصطفیٰ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کیا کہنے,
صدیق اکبر کا کرے پھر جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا لٹایا حق میں گھر گئی گا اس محبت سے لٹ لٹ گھر بن گیا صدیق اکبر کا لٹ لٹ گھر بن گیا صدیق
کیا شان ہے صدیق اکبر کی، کیا کیا بیان کرے، یعنی مبلغ بھی چاہ رہے ہیں کہ بس ہم بولتے جائیں، میرا دل چاہ رہا میں بولتا جاؤں، مگر میرا دل یہ بھی چاہ رہا کہ آپ کی کالز بھی لے لیں، تو ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں تو کچھ کال شامل کرتے ہیں تاکہ ناظرین بھی مدحا خانی صدیق اکبر میں شامل ہو جائیں،
سبحان اللہ،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت خانی میں شامل ہو جائیں. جی کال سنائیے گا.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کیا کیا ہیں، اگر ان کا بھی کچھ ذکر ہو جائے تو بہتر ہوگا.
جی انشاءاللہ القابات کے بارے میں بھی سنیں گے کچھ، تو جیسے عتیق اور صدیق کے بارے میں ان کا معنی بھی انشاءاللہ سنتے ہیں دونوں مبلغین، دو دو انشاءاللہ القابات ویسے بہت سارے ہیں، دو انشاءاللہ ہمارے عدنان میں بیان کریں گے، دو ہمارے یوسف میں بیان کریں گے. ایک کال اور جب تک سنا دیں.
میرا یہ سوال ہے کہ غار ثور کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کیا اس میں ایسی بھی روایتیں موجود ہیں کہ غار ثور میں جنت کی نعمتیں آتی تھی؟ اگر ہے تو وہ بیان فرما دیں.
جی بالکل ہے، انشاءاللہ یہ میں تھوڑی دیر بعد عرض کروں گا. پہلے ہم ہمارے یوسف بھائی سے، یوسف بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خواہشات ہیں، ہر بندے کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں.
اللہ اکبر.
ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ خواہشات میں زیادہ تر دنیاوی چیزوں کو ملحوظ رکھتا ہے. صدیق اکبر کی خواہشات کے بارے میں پہلے آپ ذکر فرمائیں وہ خواہشات کیا تھیں، پھر ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ ہماری خواہشات کیا ہوتی ہیں، پھر انشاءاللہ کالر کا جواب بھی انشاءاللہ ہم دیتے ہیں.
جی دیکھیں، زندگی میں ہر بندہ اپنی ڈیزائرز رکھ رہا ہوتا ہے، کئی کی یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ جناب میرا کوئی عالیشان مکان ہونا چاہیے، کوئی اپنا بزنس امپائر کریٹ کرنے کے لیے خواہش رکھتا ہے کہ جناب میرا بزنس ہو اور اتنا طویل ہو، دوسرے ملکوں تک اس کی برانچز قائم ہو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی گاڑیوں کی خواہشات رکھتے ہیں.
جی
بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے، آج کے دور کی اگر بات کی جائے تو اچھے موبائلز، اچھی گھڑیوں اور اچھے پیراہن کی جو ہے وہ خواہشات رکھتے ہیں.
بالکل.
لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر خواہشات کی بات کی جائے نا،
آئے آئے آئے،
تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی خواہشات صرف یہی تھی کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت
عالم،
میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی.
آئے آئے آئے.
شاید آپ سے بھی کبھی سوال ہوا ہو اور آپ سے بھی پوچھا گیا ہو، ذرا بتائیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بیسٹ ڈیزائرز کیا ہیں، خواہشات کیا ہیں.
شاید کہتے نا ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے.
آئے.
یعنی بعض اوقات ایسی خواہش ہوتی ہے بندہ چاہتا ہے کہ یہ
خواہش ہوتی ہے لیکن پوری نہیں ہوتی،
نہیں پوری ہوتی، میں بیان کروں کسی کو یار میری یہ خواہش تھی نہیں پوری ہوئی.
لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خواہش تھی نا،
اللہ،
وہ ایسی کمال کی خواہش تھی کہ اس خواہش میں بھی یوں کہا جائے کہ محبوب کی محبت جھلکتی ہے.
واہ واہ.
آپ فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی زندگی کی خواہش یہ ہے، ان نظر الیک و انفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک. جو عربی سمجھتے ہیں نا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو عربی سمجھتے نہیں بھی ہیں وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ کی خوبصورتی، جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا موتیوں کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا ہے. آپ فرماتے ہیں ان نظر الیک، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوتا رہا.
سبحان اللہ،
سبحان. دوسری خواہش یہ ہے کہ وہ انفاق مالی علیک، کہ یا رسول اللہ میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ بس میں اپنا مال آپ پر نچھاور کرتا رہوں، آپ پر قربان کرتا رہوں. اور تیسری خواہش جو آپ نے بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی تیسری سب سے بڑی خواہش یہ ہے والجلوس بین
یدیک،
یا رسول اللہ بس آپ کا قرب ملتا رہے اور
آپ
کے ساتھ ہی زندگی بسر ہو جائے. بلکہ اس خواہش کا اظہار ایک اور اس کے ساتھ آپ نے جو ایڈ کیا نا، والجلوس بین یدیک، کو زندگی میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پایا ہی پایا، اور وہ ایسا کمال کا پایا. محسن بھائی دیکھیں، انسان کا یوں کہا جائے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، بہت ساری وابستگیاں ہوتی ہیں، بہت ساری دوستیاں آج ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپس کی دوستی تھی نا, یہ جو یارانہ تھا, یہ جو محبت تھی, یہ محبت یہ کئی طریقے کی تھی.
بالکل,
سب سے پہلی بات اگر کی جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تاجر,
بالکل
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر.
صحیح,
تو ایک بزنس کنیکشن تھا دونوں کے اندر, ٹھیک ہے. اور ایک کنیکشن یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو اب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ مسفلہ کے علاقے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے, آج بھی عاشقان رسول جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو اس علاقے میں جاتے ہیں, بلکہ بہت سارے عاشق رسول کو وہ ایگزیکٹ لوکیشن پتا ہے, تو وہ وہاں پر جا کر, وہاں پر ایک مسجد بھی موجود ہے صدیق اکبر کے نام سے, تو وہاں پر نماز بھی ادا کرتے ہیں, نوافل بھی پڑھتے ہیں. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ بھی اس علاقے میں شفٹ ہو گئے,
سبحان اللہ,
وہاں پر آپ رہائش پذیر, اس علاقے کو آپ نے قبول فرما لیا.
کیا بات,
اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر رہائش پذیر ہو گئے, تو اب یہ دوسرا کنیکشن یوں قائم ہو گیا کہ یہ محلے داری بھی ہو.
واہ جی واہ.
اچھا, اس سے پہلے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نکاح ہوئی تھی حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ, یہ تو تقریباً 25 سال کی عمر میں ہوا تھا, لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دوستی تھی نا, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک تقریباً 20 سال تھی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 سال.
سبحان اللہ, واہ واہ.
تو اب یہ اتنا پرانا یارانہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری دوستی جو ہوتی ہے نا یہ عروج کی دوستی ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو ورا الورا ہیں,
بالکل
آپ کی شان اور عظمت تو بیان ہو ہی نہیں سکتی نا, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کا ایک نبوت کا روب, ایک نبوت کا جلال وہ ایک اپنی جگہ پر,
اس وقت کے حالات و واقعات,
اس کے جو حالات اور واقعات ایک اپنی جگہ پر.
صحیح,
لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دوستی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو یارانہ ہے, یہ اس دور کا بھی ہے
جب نبی پاک نے اعلان نبوت
نہیں فرمایا تھا, اس دور کا بھی ہے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرما لیا تب بھی یہ کنیکشن ہے, یہ دوستی ہے,
اور مکے میں بھی اور مدینے میں بھی ہے.
مکے میں بھی ہے اور سبحان اللہ مدینے میں بھی ہے اور آج تک ہے.
آج تک ہے, سبحان اللہ,
ایسا کنیکشن ہے.
کیا بات ہے,
میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے, رحمت رحمت سب کچھ ہے, رحمت عالم میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا زمانے میں
سبحان اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو کی یوسف بھائی نے. کالر کی طرف بڑھتے ہیں, جواب انشاءاللہ دیتا ہوں. پہلے میں وہ جنت والا جو انہوں نے سوال کیا ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ القابات کی طرف آتے ہیں. فیضان صدیق اکبر جو کتاب ہے اس میں یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب سخت پیاس لگی تو انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, آقا پیاس لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار میں اندر تک جاؤ اور پانی پی آؤ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اندر گیا اور دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پانی پی کر واپس آیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں واپس آیا, اے ابو بکر پی لیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا ابو بکر تمہیں بشارت نہ دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں, بلا آپ دیجئے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنتی نہروں کے نگران فرشتے سے فرمایا ہے کہ جنت الفردوس سے لے کر غار ثور تک نہر بنا دو تاکہ ابو بکر سیراب ہو جائے.
واہ واہ واہ.
میں نے عرض کیا کیا اللہ کے ہاں میری اتنی قدر و منزل
ہے؟ کیا بات,
نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ کے ہاں میری اتنی قدر و منزلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ, اور مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, تم سے بغض و حسد رکھنے والا جنت میں نہ جائے گا خاص 70 انبیاء کے اعمال صالحہ کا حامل ہو, ایسے اتنے اعمال کرنے والا ہو پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا. اب یہاں پر تو دیکھیں, ایک تو آپ کے لیے جنت کی نہر اور آپ کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر و منزلت بڑھائی, ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ صدیق اکبر نے مسلمانوں کو عقیدہ دیا کہ دنیاوی پریشانی ہو یا دینی پریشانی ہو, دنیا کی نعمت چاہیے ہو یا آخرت کی نعمت چاہیے ہو, بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر دو, حضور اپنے امتیوں کے سوال کو پورا کرتے اور انہیں اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں, اور آقا نے فرمایا جاؤ اور اللہ پاک نے انتظام فرما دیا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے.
حالانکہ اگر اس واقعے پر غور کریں نا, تو جب غار ثور میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صدیق اکبر جب پہنچے تھے
جی,
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار فرمائیے, پہلے جا کر میں اندر کچھ معائنہ کر لوں, دیکھ لوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جانور ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچے,
ایزا دینے والی شے.
یعنی پہلے صدیق اکبر اس غار میں جا چکے ہیں
جی,
اور جا کر اس کا پورا مشاہدہ کر لیا ہے
کہ ابھی کوئی نہر اس وقت نظر نہیں آئی,
70 سوراخ تھے اس کے اندر, 70 سوراخ تھے, آپ نے اپنے کپڑے سے ان سوراخوں کو بند کیا. ٹھیک ہے, وہ ایک پورا واقعہ ہے, وہ سانپ والا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے, ہو سکتا ہے ناظرین نے سنا بھی ہو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صدیق اکبر یہ بخوبی جانتے تھے کہ غار کے اندر کوئی نہر بہر موجود نہیں ہے, کوئی پانی موجود نہیں ہے.
میں دیکھ کر آیا ہوں,
میں نے خود پورے ایک سوراخ کو اس کو بند کیا ہے.
اب بھی غار ثور دیکھا, ان کو پتا ہے کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے, وہاں نہر کہاں سے آئی پہاڑ کے اوپر.
لیکن یہ بلیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ نے یہ دیکھا کتابوں میں یہ واقعہ ضرور ملتا ہے, لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ صدیق اکبر نے سوال کیا ہو کہ یا رسول اللہ میں نے تو خود پورے غار کو صفائی کی ہے, اس کے سارے سوراخوں کو بند کیا ہے, میں نے تو کہیں پانی کا کنواں نہیں دیکھا, کہیں نہر نہیں دیکھی, کہیں کوئی نل نہیں دیکھا, کہیں کہیں سے میں نے کوئی بوند گرتے ہوئے نہیں دیکھی. میرے آقا نے فرما دیا, حق بات فرما دی. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بلیو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر, یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا نے جو فرما دیا نا, پھر اب اس میں دو رائے ہو سکتی ہی نہیں ہے.
یہی تو بات ہے نا کہ جب اللہ پاک کو بغیر دیکھے حضور کے کہنے پہ مان لی. وہ جو شعر ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا, یہ جانتے ہیں صحابہ کہ حضور جانتے ہیں. تو یہ جو ہے, یہ تو جب اتنا بڑا ہمارا بلیو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا یقین کیا, جنت کا یقین کیا, تو حضور فرما دے کہ اس کے پیچھے یہ ہے, تو ماننا
پڑے گا. ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے بندہ مومن کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق. آپ دیکھیں یعنی یہاں ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے صدیق وہاں جاؤ, انہیں یا رسول اللہ پہلے بھی گیا تھا, یہ نہیں فرمایا وہ پہلے تھا یا نہیں تھا, زبان مصطفیٰ سے جاری ہو گیا تو اللہ کریم نے جاری کر دیا.
اچھا اس واقعے میں اگر دیکھیں نا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یوں بیان کر دینا یہ بھی کافی تھا.
بالکل,
لیکن اس شان کو چار چاند لگانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم یاد فرمائی کہ میں مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. اتنی بڑی قسم, یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کرنے, اور یوں کہا جائے کہ اس پر ایک مہر نصب کر رہی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے عدنان چشتی بھائی سے اس پر ہم بات سنیں کہ یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ خواہ 70 انبیاء کے اعمال سے
آپ حصہ لے کر آئے, حامل ہو,
ہاں وہ جنت میں نہ جائے گا حالانکہ وہ اتنی بڑی عبادت کر کے جائے. حالانکہ انبیاء جو ہیں یہ تو ان کی شان تو وراء الورا ہے.
یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل سمجھانے کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں بڑی نیکیاں ہیں میرے پاس اور پھر دل میں بغض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہو, تو اس کی وہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے, بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہو. خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ نے ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والا کوئی ایسا نہیں جس کے دل میں ان دونوں کا بغض جمع ہو سکتا. اور ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے دل میں ان کی محبت ہو اور میرا بغض اس کے دل کا. فرماتے ہیں جمع نہیں ہو سکتا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان بہت بلند ہے. یہاں وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اعتبار, اعتماد اور یقین کے حوالے سے عرض کروں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی جانتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بات پر کس قدر اعتقاد اور ایقان اور یقین رکھ رہا ہے.
واہ واہ واہ.
جن معاملات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہوتے تھے نا,
سبحان
نبی اللہ. پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بھی فرماتے تھے میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں, صدیق بھی,
سبحان اللہ.
اور فرماتے تھے کہ یہی بات عمر فاروق بھی کہتے ہیں.
واہ جی واہ.
جب ایک جانور کے کلام کرنے کا کسی صحابی نے آ کے بتایا کہ جی میں نے یوں یوں دیکھا ہے کہ وہ جانور کلام کر رہا تھا, تو اس پر صحابہ حیران ہوئے کہ جانور کیسے کلام کر سکتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس نے کلام کیا, نہ عمر فاروق تھے نہ صدیق.
اللہ اللہ اللہ.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں, عمر فاروق بھی.
واہ واہ, کیا بات ہے.
یہ ان کا انداز تھا ایسا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ ہر
اعتماد جانبین سے تھا, یعنی ان کا حضور کی ذات پر اعتماد تھا اور نبی پاک کا ان پر.
بالکل, ان کا ایمان حضور کی بارگاہ میں کتنا معتبر ہے, کتنا جو ہے وہ یقین والا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ موجود نہیں, حضور نے فرمایا یہ صدیق کی طرف سے بھی.
واہ جی واہ, واہ جی واہ.
کمال درجے کی جب کسی کے ساتھ اپنائیے اور اس قدر ایقان اور یقین ہو پھر یہ اس مرتبے پر جا کے بندہ بات کرتا ہے.
یہ جو قرب کی وجہ سے ہوتا ہے نا, یہ بندہ جتنا قریب ہوتا ہے صدیق اکبر کو جو قرب ملا ہے وہ تو کسی اور کو اس امت میں ملا ہی نہیں. اور کالر نے جو سوالات کیے تھے تو ان میں جیسے
ایسے ہی محسن بھائی, صرف یہ بات نہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب کوئی عظمت و شان ظاہر ہوتی تھی نا دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے, جیسے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف کے اندر, میں بس وہ اشارہ ہی کروں گا اس کی جانب, تو جب وہ ان کا کھجوریں بچ گئی اور والد صاحب کا قرضہ سارا ادا ہو گیا, جب حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت جابر سے جاؤ صدیق کو بھی بتاؤ اور عمر کو بھی بتاؤ کہ یہ ہوا ہے.
کیا بات,
بھی چاہتے ہیں کہ میری عظمت و رفعت جو ہے نا وہ صدیق اکبر کو بتائی جائے, عمر فاروق کو بتائی جائے. اور پھر
اچھا جب بتائی تو پھر کیا ہوا,
پھر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا نا, وہ کہتے ہیں آپ تو اب آ کے بتا رہے ہیں کہ یوں ہوا, جب حضور تشریف لے جا رہے تھے نا تو مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام ہو جا رہا ہے.
اللہ اللہ, کیا بات ہے.
کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا, خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان
حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے,
جی
بیٹھے ہوئے تھے, فرشتوں کے سردار ہیں, بڑی عظمت کے حامل ہیں. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے نا,
جی
تو حضرت سیدنا جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل تم بھی انہیں جانتے ہو, یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق ہیں. تو حضرت جبریل امین پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قسم اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابو بکر زمین کے نسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں, دنیا میں جو چرچے ہیں وہ ہیں لیکن ان سے کہیں زیادہ ان کے چرچے آسمانوں پر ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے, آپ کا جو لقب ہے نا ایک وہ حلیم بھی ہے. اسی طرح آپ کا ایک لقب عتیق ہے جس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس کے اندر سے ایک وجہ یہ یہ ہے انما سمی عتیقا لحسن وجهه, آپ کے چہرے کو اللہ کریم نے ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا, اس حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو عتیق کا لقب.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جو لفظ آپ کو جو لقب عطا ہوا نا, ایک بار اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں موجود تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ افروز تھے, ہمارے درمیان ایک چارپائی موجود تھی. اب میرے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے نا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔
سبحان اللہ،
جب سے آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق مشہور ہو۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بیان ہو رہا ہے، آپ کے حالات اور واقعات کو ذکر کریں۔ کچھ ایک اور کال بھی لیتے ہیں اور کالر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی،
میں نے سنا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام محمد سن کر انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔
بالکل صحیح ہے، اور اس پر روایت موجود ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام محمد۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی ہے، اور اذان میں جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگا کر آنکھوں سے لگا لیا۔ اچھا، اس کے بعد پڑھا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور تشریف فرما ہے، سبحان اللہ۔ بلال حبشی اذان دے کر فارغ ہو گئے۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جو تمہارے اس عمل کی طرح عمل کرے، یعنی نام محمد سن کر انگوٹھے چومے اور جو تم نے پڑھا ہے اس طرح پڑھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ جو واقعہ روح البیان تفسیر میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کے تحت لکھا ہوا ہے، اور فیضان صدیق اکبر میں اس کے تحت اور بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔
ابھی انگوٹھے چومنے کا ذکر ہوا، تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا نام مبارک محمد سن کر انگوٹھے چومنے کی کوئی فضیلت بھی ہے؟
جی حضور، کیا فرما جاتا ہے؟
ایک فضیلت تو آپ نے ذکر فرمائی، اور جو فتاوی شامی کے اندر، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی، یہ پورا ایک یوں کہہ لیں چیپٹر ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ کام کیا، پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر لکھا، فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تو ہمارے عمل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا ہے۔ اور احادیث مبارکہ بھی ہیں جس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اور بلکہ ایک جو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور
اعلیٰ حضرت برا رسالہ،
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ایمان افروز رسالہ ہے، بندہ پڑھے تو یوں کہہ لیں دلائل کے انبار لگا دیا۔
یہاں جیسے آپ نے کہا صدیق اکبر کا عمل ہی ہمارے لیے کافی ہے، بعض لوگوں کو وہ ضعیف اور وہ اس پر جو ہے وہ کلام ہو جاتا ہے اور پھر اعتقاد ضعیف ہو جاتا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر بالفرض یہ روایت ضعیف بھی ہو تو فضائل کے معاملے میں اب صدیق اکبر کا عمل ہے، کیا کرنا چاہیے؟
محسن بھائی، آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی پڑھا ہے نا، جس نے اصول قاعدے قوانین پڑھے ہیں، وہ کبھی بھی ایسی جہالت والی بات نہیں کرے گا۔
صحیح،
کیونکہ ابتدائی درجوں میں جو اربعین نووی پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس بات پر محدثین کا، علماء کا اتفاق ہے، اور دیگر اور بھی بے شمار کتابوں کے اندر ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اگر اصول کی بات کی جائے، یہی جو بات ہے نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو منیر العین رسالہ ہے، اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ جو اس طرح کی سطحی باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا کہ حدیث ضعیف ہے لہٰذا اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا خوب رد فرمایا دلائل کے ساتھ۔ اور ایسی بہت ساری روایات ہیں کہ اب اگر اس پر کلام کیا جائے تو گھنٹوں درکار، کہ حدیث پاک ضعیف ہے لیکن دنیا اس پر
عمل کرتی ہے،
اور کوئی بھی یعنی اس سے منع کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا،
اور اس پر وارث ثواب پر امید بھی ہے کہ ملے گا ثواب،
کی امید بھی ہے، ثواب کی بشارتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ یہ کام کریں گے تو یوں اجر ملے گا، یوں ثواب ملے گا، اور سب جانتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں جو ہے وہ روز مرہ زندگی میں ہمارے معمولات کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور یہ تو وہ ایک محبت والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ، کہ جس نے اس کو اپنایا ہے، جہاں اس کے اندر دنیا کا فائدہ ہے نا
جی،
کہ بندے کی آنکھیں دکھنی نہیں آتی،
سبحان اللہ،
اور آشوب چشم سے محفوظ رہتا ہے بندہ۔ اسی طرح اور بھی کئی اس پر مشاہدات بھی ہیں علماء کے، بلکہ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام نور الدین خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فقہ مالکی کی کتاب ہے المواہب الجلیل کے نام سے، اس کے اندر امام نور الدین خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مطلب، بہت بڑے عالم دین تھے، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بڑا مقام و مرتبہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ایک نوجوان آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مؤذن نے اذان کہی، جیسے ہی اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت نور الدین خراسانی نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے.
واہ واہ.
تو وہ جو نوجوان تھا نا اس نے کہا شیخ آپ بھی یہ کام کرتے
ہیں؟ اللہ
آپ نے فرمایا ہاں میں بھی یہ کام کرتا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے پہلے میں یہ کام کرتا تھا پھر میں نے چھوڑ دیا. جب چھوڑا تو ایسا ہوا کہ میری آنکھیں دکھنی آ گئیں.
اللہ.
اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے بڑا علاج کرایا لیکن مجھے آرام نہیں آیا. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایسے ہی پریشان تھا, رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام,
سبحان اللہ,
اللہ کے محبوب. اور یہ وہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو خواب میں امام بصیری کے تشریف لائے تو فرض فالج جاتا رہا. یہ وہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جو حضرت فسوی رحمت اللہ تعالیٰ کے خواب میں تشریف لائے تو ان کی بینائی جا چکی تھی, سرکار کے خواب میں تشریف لا کر دم کرنے سے امام زہبی نے لکھا اللہ کریم نے آنکھیں روشن فرما دی. یہ وہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ایک سبق نہ یاد ہونے والے سعد الدین کو سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ بنا دیا, وہ بھی خواب میں تشریف لانا تھا. تو اس پر بہت کلام کیا جا سکتا ہے. حضرت نور الدین خراسانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی.
اللہ
نے فرمایا جو کام پہلے کرتے تھے وہ دوبارہ سے کرنا.
سبحان اللہ.
تو فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جب بھی حضور کا نام سنتا ہوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہوں. فرماتے ہیں اس کے بعد سے کبھی آنکھیں دکھنی.
سبحان اللہ, کیا بات. یوسف بھائی کی طرف بڑھوں گا مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جسے آپ نے کہا خراسان کے رہنے والے بزرگ کے ان کی کتاب المواہب الجلیل ہے, فقہ مالکی کے ہیں, تو پتہ چلا کہ انگوٹھے چومنے کا عمل صرف بر صغیر پاک و ہند میں یا ان چند علاقوں میں نہیں ہوتا بلکہ انگوٹھے چومنے کا عمل مسلمان پوری دنیا میں ادب کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ کوئی 100-150 سال سے نہیں ہو رہا بلکہ یہ صدیوں سے جاری ہے. اور بالفرض اگر کوئی نبی پاک کی محبت میں یہ 100-150 سال پہلے بھی اگر کسی نے چومنا شروع کیا ہو اور یہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہو, سوال یہ ہوگا کہ اگر نبی پاک کی محبت میں کر رہے ہیں, ادب کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں شریعت منع نہیں کرتی تو پھر کسی میں اس کو پریشانی کس بات کی ہے؟ آقا کی محبت میں ہو رہا ہے, ہونے دیجئے, پیارے آقا کے پیار میں ہو رہا ہے, ہونے دیجئے.
اصل میں اس قسم کے بات عرض کر دوں حدیث ضعیف کے حوالے سے,
میں نے شاید موضوع ایسا چھیڑ دیا ہے
کہ یہ جو حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی, آپ نے ایک کتاب لکھی فضائل پر جس کا نام ہے لباب الحدیث, اس کی شرح بھی موجود ہے, امام عمر نووی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی. تو اس کے اندر آپ نے مقدمے میں جو بات درج فرمائی, فرماتے ہیں میں اس میں نبی پاک علیہ السلام کی صحیح احادیث ذکر کروں گا اور ان کی سند ذکر نہیں کروں گا, صرف جو متن ہے نا وہ جمع کروں گا. اور پھر آپ نے باب الاذان کے اندر یہی انگوٹھے چومنے والی روایت جس کے مقدمے میں لکھا صحیح احادیث جمع کروں گا,
اللہ اکبر,
اور ان کی یہاں سند ذکر نہیں کروں گا, وہ انگوٹھے چومنے کی فضیلت پر کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر اذان میں انگوٹھے چومتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا.
سبحان اللہ.
اس حدیث پاک کو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر,
کیا بات ہے, کیا بات.
اصل میں محسن بھائی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے اعتراضات کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا بیسیکلی وہ علم قرآن سے بھی کوسوں دور ہوتے ہیں, علم الحدیث سے بھی کوسوں دور ہوتے ہیں.
صحیح کہے.
دیکھیں قرآن و شریعت کا جو ایک اسلوب ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو چیزیں منع ہیں اس کی باقاعدہ فہرست ہے,
منع بتا دی گئی,
اس کو بتایا گیا ہے, اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ منع ہے. کہیں پر بھی آپ کو جائز چیزوں کی لسٹ جو ہے نا وہ یوں نہیں ملے گی کہ جناب یہ 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 کام جائز ہیں.
بس ہم تو نبی پاک کی محبت کی بات کر رہے ہیں اور وہی بات کہ جس کام کا شریعت نے منع نہیں کیا اس کو اگر مسلمان نبی پاک کی محبت میں کرتے ہوں اور اس سے کوئی دین کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے تو اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے پروگرام کا وقت آگے بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے تعلق سے بھی کچھ ہم نے سننا ہے ہمارے یوسف بھائی سے۔ میں چاہوں گا کہ منقبت کے کچھ اشعار بھی شامل ہو جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔
کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر کیا شان پائی اللہ اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر سرکار کے ہو تم خاص دلبر، سرکار کے ہو تم خاص دلبر، صدیق اکبر تم ہی تو ٹھہرے پہلے خلیفہ، ہر ایک صحابی قائل تمہارا، تم ہی تو ٹھہرے پہلے خلیفہ، ہر ایک صحابی قائل تمہارا، فاروق ہو یا عثمان و حیدر، صدیق اکبر کیا شان پائی اللہ اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر سرکار کے ہو تم خاص دلبر، صدیق اکبر ہر وقت آقا کے ساتھ رہ رہے، صبر و نظر میں بازاروں گھر میں، ہر وقت آقا کے ساتھ رہ رہے، صبر و نظر میں بازاروں گھر میں، اب بھی لحد میں ان کے برابر، صدیق اکبر اصحاب کے گل گاتے رہیں گے، اصحاب کے گل گاتے رہیں گے، عزت پہ پہرا دیتے رہیں گے، اصحاب کے گل گاتے رہیں گے، عزت پہ پہرا دیتے رہیں گے، ہم بھی اجاگر غالب ہے نوکر، ہم بھی اجاگر غالب ہے نوکر، صدیق اکبر کیا شان پائی اللہ اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر سرکار کے ہو تم خاص دلبر،
پروگرام میں سوال ہمارے یوسف بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ تو بڑا طویل ہے اور ہجرت میں ایک کئی واقعات پیش آئے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہجرت کے تعلق سے آپ گفتگو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے احوال میں فرمائیں۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت مدینہ یہ بڑی مشہور ہے، لیکن اگر بات کی جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ہجرت کی تو ہو سکتا ہے کہ کئی سارے ہمارے ناظرین کے بھی یہ علم میں شاید پہلی بار آئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلی ہجرت فرمائی تھی نا،
یعنی ہجرت مدینہ کے علاوہ بھی کوئی ہجرت فرمائی ہے؟
جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلی ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا وہ ہجرت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن جو پہلا ارادہ فرمایا تھا نا یہ حبشہ کی طرف تھا۔
صحیح،
کیونکہ جب کفار مکہ اور اہل قریش کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے جب وہ جانی دشمن ہو گئے تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جان نثاروں کو یہ حکم دیا کہ حبشہ کی طرف موو کر جاؤ نا, وہاں پر ہجرت کر جائیں. حبشہ یہ عربوں کے لیے بیسکلی کوئی نیا علاقہ نہیں تھا,
صحیح,
یہ وہی علاقہ تھا کہ یہ قریش کی ایک بہت پرانی تجارت گاہ تھی.
صحیح,
اہل قریش جو تھے نا,
یعنی وہاں سے
بڑے واقف تھے, وہ کاروبار کیا کرتے تھے وہاں پر جا کر, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پر جو تاجر تھے نا, انہوں نے کئی ساری چیزوں میں یوں کہا جائے کہ تجارتی سہولیات اور مراعات جو ہے نا وہ قریش کے لیے وہاں پر رکھی ہوئی تھی. تو اب
اور بزنس مین کو چاہیے ہی ہوتا ہے,
کہاں سہولت ہے, کہاں پر ہمیں جو ہے وہ ایزی گراؤنڈ ملتا ہے تو وہاں پر کھل کر بزنس کیا جا سکے.
بالکل.
تو اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے پانچویں سال یہ حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا اور اپنے گھر سے نکل پڑے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا
جی,
اور اپنے والدین کو دین اسلام سے مشرف پایا ہے,
بالکل,
اور کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح و شام ہمارے گھر جلوہ افروز نہ
ہوتے.
اب آپ دیکھیں کہ یہ جو وہ تھا نا کہ النظر الیک والجلوس بین یدیک, یہ دونوں چاہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود پوری فرما رہے ہیں, روزانہ ملاقات صبح و شام ملاقات. اچھا اب جناب, جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا تھا, تو جب آپ ہجرت کے ارادے سے گھر سے چلے تو آپ برق الغماد ایک علاقے کے قریب پہنچے, تو وہاں پر ایک شخص سے جو مکے کا ایک سردار تھا ابن دغینہ اس کا نام تھا, اس سے ملاقات ہوئی. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے بخوبی واقف تھا, وہ آپ کو جانتا تھا کہ یہ کیسے شریف النفس انسان ہیں, کیسے یہ لوگوں کی غمخواری کرنے والے ہیں. تو انہوں نے جب ملاقات ہوئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ یہ ساز و سامان کے ساتھ ہیں,
کہیں جا رہے ہیں,
تو پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفار نے بڑا تنگ کیا ہے, اہل مکہ نے بڑا تنگ کیا ہے, تو اب جو ہے میں حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. اب جو ابن دغینہ تھا نا, وہ بھی سردار تو تھا, اس نے کہا کہ میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں, آپ بڑے شریف النفس ہیں, آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں, فقیروں کے غم غسار ہیں, بے قصوں کے مددگار ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو مکے سے نکال دے؟
اللہ اکبر,
ایسا ہو ہی نہیں سکتا, آپ چلیں میرے ساتھ, میں آپ کو اپنے امان میں لیتا ہوں.
اس وقت یہ
ایک بہت بڑا چیپٹر تھا کہ کوئی کسی کو تحفظ فراہم کر دیتا تھا کہ بھائی اب اس کی جو ہے نا وہ حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر,
ٹوٹل میرے اوپر ہے,
اب اگر ان تک کسی نے پہنچنا ہے تو پہلے میرے سے بات کرنی ہے.
صحیح,
وہ کہتے ہیں نا آج کے دور میں کہ اگر اس کو گرانا ہے تو پہلے میری دیوار کو گرانا ہوگا, پھر اس کی دیوار کو. تو اس وقت کا شاید یہ معاملہ تھا. اب وہ ابن دغینہ اڑ گیا, اس نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی مکے سے نکال سکتا ہے. اب ابن دغینہ جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے ان کے پاس کھڑا ہو کر سیدھا ہو گیا, اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ان کی خوب اس کی خبر لی کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے, تم ایک ایسے شخص کو مکے سے باہر نکال رہے ہو جو تمہاری قوم کا مدد کرنے والا ہے
اور خود تاجر بھی ہے,
جو تاجر بھی ہے, جو لوگوں کی تکلیف میں کام آنے والا ہے, تم سے تو یہ کام ہوتا نہیں, ایک بندہ اچھا کام کرتا ہے وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہوتا,
اللہ
خبردار, میرے ہوتے ہوئے کوئی ان کو جو ہے وہ نکال نہیں سکتا.
اللہ
اب وہ جتنے سردار تھے نا وہ ابن دغینہ کے روب میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابن دغینہ, اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہماری بھی چند شرائط ہیں,
ذمہ داری لیے تو پوری لو.
اب جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری ہم اس بات کی ویلیو رکھیں گے, لیکن ہماری بھی کچھ شرائط ہیں. تو ابن دغینہ نے کہا بتاؤ بھائی کیا شرط ہے؟ تو اب وہ کفار نے اپنے ابن دغینہ کے سامنے چند شرائط رکھ دی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو عبادت کریں گے اپنے رب کی, ان سے کہہ دینا کہ خبردار اپنے گھر کے اندر عبادت کریں, باہر عبادت نہ کریں,
کھلم کھلا نہ کریں
کہ کیونکہ ہمارے بچے اور ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں یہ ان کی چیزیں دیکھ کر, یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دین چھوڑ کر ان کے دین کی طرف راغب ہو جائے.
صحیح.
اب ابن دغینہ نے ٹھیک ہے یہ ان کی شرط منظور کر لی. ابن دغینہ کا اپنا معاملہ تھا, اس نے چونکہ ایک گارنٹی لی تھی کہ بھائی ہو نہیں سکتا, میں میرے ہوتے ہوئے کوئی نہیں نکال سکتا, تو اب جو ہے نا وہ اس نے یہ شرائط قبول کر لیے. آ کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ ایسا نہیں ہے اور ایسا ہوا ہے, اور میں نے ان کو ضمانت دے دی ہے, اب جو ہے نا وہ آپ اس طریقے سے زندگی گزاریے گا. ٹھیک ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سارے جو بھی شرائط وہ منظور کر کے آیا تھا وہ سن لیے. اب اس کے شرائط کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے جو ایام تھے نا وہ گزارنا شروع کر دیے. لیکن صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے. آپ کی ایمان کی حرارت نے اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, آپ کی غیرت ایمانی نے اس بات کو برداشت ہی نہیں کیا کہ جب میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں, رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, تو اب یہ چھپ چھپ کر عبادت کیا.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ. آپ نے کیا کیا, اپنے گھر کے صحن کے اندر ہی ایک مسجد بنا ڈالی
اللہ,
اور اس مسجد کے اندر آپ کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے. اچھا, اب آپ کا جو انداز تھا نا, سبحان اللہ, سیرت میں ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, تو وہ آواز اتنی میٹھی اور رسیلی ہوتی تھی کہ وہاں پر لوگ جمع ہو جایا کرتے,
آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری رہتے.
آپ وہ تو ایک آپ کا انداز تھا نا, آپ کا ایک ذوق تھا, ایک شوق تھا. اب جب قریش کے سرداروں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے ایسا نہ ہو کہ یہ وہ بھی اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیں,
بلکہ روایت میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے ازدحام لگ جاتا تھا,
لوگ جمع ہو جاتے,
جمع ہو جاتے,
جمع ہو جاتے.
اور یہی چیز کفار کے لیے وہ تکلیف کا باعث تھی.
اصل ان کو
روکا جس سے تھا وہی ہو گیا.
ان کو جو پریشانی تھی نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ یہی تھی کہ آپ کا انداز ہی اتنا نرالا تھا. اب جناب انہوں نے سردار قریش نے بلوا لیا ابن دغینہ کو. اب ابن دغینہ کو بلا کر پہلے تو خوب اس کی خبر لی, کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں بول آئی تھی.
بات
تو اب سرداراں نے قریش نے خوب خبر لی کہ بھائی تم تو بڑی گارنٹیاں لے کے گئے تھے, تم نے تو ہم سے بڑے معاہدے کیے تھے, اور اسی بات پر ہم نے تمہیں ضمانت دی تھی کہ ٹھیک ہے اگر تم نے ان کو اپنے امان میں لیا ہے تو ٹھیک ہے, ہم تمہارے امان دیے ہوئے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ تمہاری بات بھی نہیں رکھ رہے. اب ابن دغینہ جو ہے نا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور آ کر عرض کی کہ وہ جو معاملہ طے ہوا تھا, تو وہ معاملہ تو یوں طے ہوا تھا کہ آپ یوں عبادت نہیں کریں گے اور ایسا نہیں ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, میں عبادت کروں گا تو بس اپنے رب کی عبادت کروں گا, تو سر عام کروں گا. اب ابن دغینہ نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے نا تو پھر میں اپنی امان جو میں نے آپ کو دی ہے نا, حفاظت کی جو ڈھال دی ہے, وہ میں اس کو واپس لیتا ہوں, میں اس کو واپس لیتا ہوں. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا, وہ ارشاد سنہری الفاظ کے ساتھ لکھنے کی سیرت نگاروں نے یہ بے انتہا کوشش کی ہے اور زبردست اس کو اپنے انداز کے ساتھ لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, ابن دغینہ مجھے تمہاری امان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے,
اللہ اللہ اللہ,
واہ, میرے لیے اپنے رب کی امان ہی کافی ہے.
واہ جی واہ, کیا بات ہے.
صبر و رضا صدیق اکبر بلا شک کرے, صبر و رضا صدیق اکبر یقینا مخزن صدق و وفا, صدیق اکبر یقینا مخزن صدق و وفا, صدیق اکبر نہایت متقی پارسا, صدیق اکبر تقی ہے بلکہ شاہ اتقیا, صدیق اکبر تقی ہے بلکہ شاہ اتقیا, صدیق اکبر.
جو واقعہ ہمارے یوسف بھائی نے بیان کیا, مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر آشوب ماحول میں جہاں پر ظلم و ستم کی آندیاں چل رہی ہیں, صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں, خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی گئی, آپ کے سر مبارک کے بال معاذ اللہ نوچے گئے, چہرے پر اتنا زد و کوب کیا گیا کہ چہرہ مبارک سوج گیا, ورم آ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ ساری چیزیں جانتے ہیں, مگر اس کے باوجود اللہ کی محبت، عبادت پر آپ کی استقامت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر استقامت کتنی خوبصورت تھی کہ آپ نے لمحہ بھر بھی غور نہیں فرمایا. ابن دغینہ نے کہا تو میں اپنی ذمہ داری واپس لیتا ہوں. صدیق اکبر نے کہا تو اپنی ذمہ داری واپس لے، میرے لیے میرے اللہ اور میرے رسول کی ذمہ داری کافی ہے. اب یہاں مجھے غور کرنا ہے کہ ہم آج یوم صدیق اکبر منا رہے ہیں، ہم سے جمعے کی نماز بھی جو ہے صحیح سے ادا نہیں کی جاتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کفار کی تکلیفیں پہنچنے کا خدشہ ہے، غالب گمان ہے، مگر آپ پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اور ہم پانچ نمازیں با جماعت ادا کرنے میں کوتا ہیں. اور اگر نماز پڑھنے کی توفیق ہے بھی تو ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ خوشی وہ خضوع جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تھا کہ کفار کے عورتیں، بچے، مرد آپ رضی اللہ تعالیٰ کی تلاوت اور آپ کی نماز کے انداز کو دیکھ کر وہ دین اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے جس کا کفار کو خوف تھا، کیا ہماری نمازوں کا یہ حال ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور اپنا ذہن بنائے کہ ہمیں صدیق اکبر کے اس فیضان کو لینا ہے، تلاوت قرآن کے فیضان کو لینا ہے، نماز کے فیضان کو لینا ہے، دیکی کی دعوت کے فیضان کو لینا ہے، استقامت علی الدین کے فیضان کو لینا ہے، لوگوں کو اللہ کی محبت میں وارفتہ کرنے کے فیضان کو لینا ہے. یہاں ہم غور کریں کہ صدیق اکبر کی اللہ سے محبت، عدنان بھائی اللہ کی محبت ہی میں سب تھا نا، کہ وہ محبت الہی میں گم ہو کر پڑھ رہے ہیں قرآن، محبت الہی میں گم ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ محبت الہی میں ایسے سرشار ہیں کہ ان کو آس پاس کے ماحول کی کوئی پرواہ نہیں، جو ہوتا ہے ہو جائے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے. امیر علیہ سنت کے وہ اشعار جو مناجات کے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس شعر میں اس موقع پہ پڑھے جائیں، اور ہمیں بھی اللہ محبت اپنی عطا فرما دے. محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود بے تیرے الا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی.
محبت میں اپنی گما یا
اللہ میں صدیق اکبر کی جو تیری محبت کا انداز ہے اس کا ایک قطرہ عطا فرما دے، ایک ذرہ عطا فرما دے. ایسی اللہ ہم پر کرم نوازی فرما دے کہ اولیاء امت محمدیہ کے جو سردار ہیں صدیق اکبر، ان کا صدقہ مولا تو ہمیں اپنی ولایت عطا فرما دے، ایسی ولایت دے دے کہ مولا بس ہم تیری ہی محبت میں وارفتہ رہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں، ہمارا دل دنیا سے اوچاٹ ہو جائے، ہم تیری محبت میں یا اللہ نیک اعمال کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا ستایا الہی.
آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. عدنان بھائی، ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ذکر خیر سے اپنی زبانوں کو تر کر رہے ہیں. تو جمع قرآن کے بارے میں جیسے آپ نے کچھ ذکر کیا تھا شروع میں ابتدان جو اولیات میں سے آپ نے بیان کیا تھا, اس کو ان ڈیٹیل کچھ بیان فرمائے کہ اس میں صدیق اکبر نے کیا خدمات انجام دی ہے جو آج امت پر آپ کا احسان ہے کہ امت آپ کے اس احسان تلے دبی ہوئی ہے.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ فرد ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے کی بات آئی, یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈالی.
صحیح.
اور اس کا بھی ایک سبب تھا, ایک مارکہ ایک جنگ ایسی ہوئی کہ جس کے اندر صحابہ کرام علیہ مردوان 1200 کے قریب جو ہے وہ شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا, جس میں سے ایک بڑی تعداد کم و بیش 700 صحابہ کرام علیہ مردوان وہ تھے کہ جو حافظ قرآن.
اللہ اکبر.
اب قرآن مجید اس زمانے میں یا تو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا یا صحابہ کرام علیہ مردوان نے یاد کیا ہوا تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حفاظ صحابہ کرام علیہ مردوان تھے. جب اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی اللہ کو پیاری ہو گئی ایک جنگ میں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ اس طرح کا مارکہ 2-4 بار ہوا
تو حفاظ
چلے جائیں گے اور پھر لوگوں تک قرآن مجید فرقان حمید وہ کیسے پہنچے گا, اس کا کیا ذریعہ اور کیا جو ہے وہ انتظام کیا جائے.
ٹھیک ہے.
اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہی سوچ یہی فکر لے کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے.
صحیح.
اچھا, اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا کہ بھئی آپ یوں کیجئے کہ قرآن مجید یہ جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا ہے اس کو جمع کیا جائے, ایک جگہ جمع کیا جائے, ابھی ہے کوئی کسی کے پاس ہے آیت, کوئی صورت کسی کے پاس ہے, کوئی کسی کے پاس ہے, ایک جگہ جمع ہو جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا بھی میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا.
اللہ اکبر. یہ بھی حضور کی محبت میں تھا,
یہ بھی حضور کی محبت, یہ کمال درجے کی اتباع تھی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ میں وہی کام کروں گا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. تو فرمانے لگے میں وہ کام کیوں کروں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا, لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا واللہ خیر, اللہ کی قسم اس میں خیر ہے,
بھلائی ہے,
آپ یہ کام کریں. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں انکار کرتا تھا اور عمر فاروق اصرار کرتے تھے کہ نہیں آپ یہ کام کریں, اور پھر ہوا کیا, فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کریم نے اس بات کے لیے میرے سینے کو کھول دیا. شرح صدر
فرماتے ہیں وہ خیر آپ کو سمجھ آ گئی.
ہاں جی, وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ کہنا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا, یہ اگر کام خیر پر مبنی ہے, بھلائی پر ہے, امت کا بھلا ہے اس میں, لوگوں کا بھلا ہے, تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے. اب دو صحابہ جو ہے نا وہ اس بات پر متفق ہو گئے اور دونوں وہ ہیں جن کی اتباع اور پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, آپ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے جلیل قدر صحابی ہیں, حافظ قرآن بھی تھے, نوجوان بھی تھے, اور انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا, حضرت عمر فاروق بھی موجود. تو اب پہلے جو بات حضرت عمر فاروق کر رہے تھے اب وہ بات صدیق اکبر کر رہے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ بھئی زید تم ماشاءاللہ جوان بھی ہو, حافظ بھی ہو, اور محنت مشقت بھی جو ہے وہ کرنا جانتے ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ قرآن مجید کو جمع کریں
اللہ,
اور جو جہاں ہے ایک جگہ جمع کر دیا جائے. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات کی, ساری بات سننے کے بعد کہتے ہیں آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی.
اللہ اکبر. واہ بھائی.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی وہی موجود, حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یہی بات میں نے بھی کی تھی پہلے,
صحیح,
لیکن عمر نے مجھے سمجھایا, بات چیت کی, اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اس بات کے لیے, تو اب مجھے بات جو ہے نا یہ سمجھ میں آگی کہ بھائی یہ کام کرنا ہی کرنا ہے ہم نے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر گویا انفرادی کوشش فرماتے رہے, حتیٰ کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کریم نے میرا سینہ بھی کھول دیا
اللہ
اور میں اس بات پر آمادہ ہو گیا, اب مجھے ذمہ داری دے دی گئی بھی اب آپ نے قرآن جمع کرنا ہے.
ذمہ داری بھی بڑی تھی, بہت
بڑی ذمہ داری. وہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی, حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے صدیق اکبر کہتے نا اس پہاڑ کو ادھر سے اٹھا کے ادھر منتقل کر دو تو یہ میرے لیے آسان تھا, قرآن مجید کو جمع کرنے والے کام سے زیادہ آسان یہ تھا کہ میں پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دوں, لیکن یہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سیدنا صدیق اکبر نے عطا فرمائی بھی جمع کرو. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ دیکھیے انہوں نے پھر جمع کرنا شروع.
کیا بات.
اچھا یہ نہیں ہے کہ بھائی
آپ کے پاس قرآن لکھا ہوا لائیں جی, آپ کو کوئی آیت یاد ہے لے آئیں جی, نہ. ایک خود بھی حافظ قرآن تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا علی المرتضیٰ ہیں وہاں, حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ قرآن لیتے بھی ہیں اور اس پر صحابہ سے گواہیاں بھی طلب کرتے ہیں.
اللہ, ایک بھی نہیں دو دو گواہیاں,
ایک نہیں دو دو گواہیاں کہ بھئی آپ نے واقعی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کیا اللہ کے, حالانکہ خود حافظ قرآن ہے لیکن اپنے آپ کو ایک طرف رکھ کے جو اصول قاعدہ قانون ہے دین کے معاملے میں صحابہ کیسے محتاط, یہ کمال درجے کی ان کی جو ہے وہ دیانت ہے. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ مختلف جگہوں پر جہاں جہاں لکھا ہوا تھا اس سب کو جمع کرنا شروع کیا, اور ایک وقت وہ آیا کہ پھر یعنی جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سینوں میں تھا, جو یاد تھا ان سے بھی لیتے اور جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا بھی تھا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہی زمانہ تھا کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قرآن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حیات میں لکھوایا
مختلف
تھا, صحابہ کرام علیہ رضوان کو مختلف جگہ پر پتھروں پر, لکڑیوں پر, اسی طرح جو ہے وہ مختلف کھجور کی چھال پر, اسی طرح جانوروں کی کھال پر جو لکھا ہوا تھا, فرماتے ہیں وہ سارے کا سارا میں نے ایک جگہ جمع کر دیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا حضور یہ کام میں نے.
سبحان اللہ, وہ مصحف بن گیا,
وہ اس کو مصحف کا نام دیا.
کیا بات ہے.
پھر یعنی یہ وہ تھا پہلا سٹیپ.
کیا بات.
پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا اور پھر اس کی تکمیل جو تھی وہ جو بعد میں یوں کہہ لیں کہ ایک ہے اصل, اس کو دنیاوی اعتبار سے اگر ہم یوں سمجھے ایک ہے بنیاد, بنیاد اور پھر عمارت
سٹرکچر
اس کا جو ہے نا وہ آپ نے قائم کر دیا, اور اب ہے اگلی اس کی زیب و زینت, اس کی آرائش, اس کو جو ہے مزید نکھارنا, مختلف لغات سے اس کو جو ہے وہ ایک لغت پر ایک جگہ پر جمع کر دینا. یہ کام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. تو وہ جو بنیاد تھی جمع قرآن کی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ
عنہ. یعنی امت میں جب تک قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا. یہاں ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام علی مدوان نے کس محنت و دیانت کے ساتھ قرآن پاک کو جمع کر کے امت تک پہنچایا, پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو کام ہوا. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے صحابہ کرام کے تعلق سے, ان کی عدالت کے تعلق سے, صحابہ کرام کے احوال و واقعات کے تعلق سے, تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر صحابی کی ذات کو مشکوک قرار دے دیا تو پھر دین سارا کے سارا مشکوک ہو جائے.
بالکل,
کیونکہ دین ہمیں پہنچا ہی صحابی سے ہے, چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو. اچھا, اس پر پھر وہ بھی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ شیطان اگر حدیثوں کے بارے میں وسوسہ ڈالے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جن احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ ہیں, صحابی کے بغیر روایت آگے بڑھ نہیں سکتی. تو صحابی جن کو روایت کرنے والے ہیں وہی صحابہ ہیں جو قرآن کو جمع کرنے والے ہیں, وہی صحابہ قرآن کو تابعین تک منتقل کرنے والے ہیں, وہی صحابہ آگے بڑھانے والے, امت تک پہنچانے والے. تو صحابی کی ذات کبھی بھی مشکوک نہیں ہو سکتی. صحابی پر ہمارا اعتماد اور بلیو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ صحابی ہیں تو صحابی نے جو کیا ہے اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا, اور صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ بالکل صاف اور درست ہونا چاہیے, بالکل دودھ کی طرح صاف ہونا چاہیے, شہد کی طرح میٹھا ہونا چاہیے, اس میں کوئی بھی کسی قسم کی خرابی نہیں ہونی چاہیے. اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر ایسی ہی ہونی چاہیے. صحابہ و اہل بیت کی محبت ہی ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہے. تو صحابہ کرام کی ذوات کے ساتھ, ان کی جو ذاتوں کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے وہ بہت حد تک ہماری مضبوط ہونی چاہیے. صحابہ کرام کے تعلق سے اگر شیطان وسوسے ڈالے, کوئی اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جائے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے, ایسے وسوسوں سے بھی بچنا ہے. اور امیر اہل سنت نے جو ہمیں ذہن دیا ہے اور نعرے لگا کر گج وج کے انشاءاللہ شیطان کو پاورفل انداز بھگانا ہے اور کہنا ہے ہر صحابی نبی
جنتی.
نور عالم بھائی,
سنت رسول
رسول اللہ
ہر صحابی نبی جنتی
حضرت صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی عثمان غنی جنتی فاطمہ اور علی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی اور ابی سفیان بھی جنتی امیر معاویہ جنتی سب صحابیات بھی جنتی
اہل سنت کا بیڑا پار. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورا ایک عقیدہ ہے,
بالکل عقیدہ.
اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کی صورت میں ہمیں سمجھا دیا
پوری حدیث
پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حدیث مبارک
دو حدیثوں کا نچوڑ ہے.
سابقاً نجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم,
واہ جی واہ,
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جن کی پیروی کرو گے. اب یہ دیکھو جن کی پیروی کرو گے,
کوئی قید نہیں ہے ہر صحابی کے بارے میں,
کہیں پر مخصوصیت نہیں ہے کہ یہاں تک کی پیروی کرو گے تو فلا پاؤ گے. نہیں, حضور نے فرمایا فبایہم اقتدیتم اہتدیتم, جن کی بھی پیروی کرو گے فلا پا جاؤ گے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری روایت میں جو اہل بیت کے لیے فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا, اور جو اسے دور رہا وہ اس کا وہ ہلاک ہو گیا. تو کشتی نوح کی مانند اہل بیت ہیں اور ستارے کے من صحابہ ہیں.
آپ یہ دیکھیں گے سمندر کا اگر سفر کرنا ہو نا محسن بھائی, تو سمندر کے سفر کے لیے پہلے کے اس جس دور میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس دور میں سمندر کا سفر طے کرنے کا جو اسلوب تھا وہ یہ تھا کہ اگر سمندر کا سفر کرنا ہے تو ناؤ چاہیے,
کشتی چاہیے.
اب کشتی کو اگر ہدایت دینی ہے, ڈائریکشن دینی ہے, اس کی سمت متعین کرنی ہے, تو اس کے لیے جو علم تھا اس وقت جو اس کا یہ جو آج ہمارے پاس گیجٹس بہت سارے مختلف موجود ہیں, آج جو ہے وہ ہمارے پاس کمپاس کہتے ہیں, تو یہ آج موجود ہے, ٹھیک ہے, جو ڈائریکشن ہمیں بتاتا ہے کہ نارتھ کس طرف ہے, ویسٹ کس طرف ہے, ایسٹ کس طرف ہے, ساؤتھ کس طرف ہے, یہ ہمیں بتا رہا ہے. تو اس وقت اگر آپ کو ڈائریکشن دیکھنی تھی نا تو یہ ستارے تھے.
سبحان اللہ.
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم یہ سمندر پار کرنا چاہتے ہو, اپنی نیا کو پار لگوانا چاہتے ہو, صحیح ڈائریکشن میں پہنچنا چاہتے ہو, تو میری اطرت کی ناؤ میں سفر کرنا ہوگا.
سبحان اللہ.
اور اس ناؤ کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے میرے صحابہ کی محبت کو اپنانا ہوگا.
سو بھائی آخر میں میں چاہوں گا کہ غار ثور میں کوئی ایک بہت سارے واقعات ہوئے وہاں, تو غار ثور یعنی یوں کہیے کہ تین دن تین راتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، کوئی ایک واقعہ ایسا آپ غار ثور کا سنانا چاہیں؟
غار ثور کے بیسکلی تو ظاہر تین دن اور تین راتیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہ چانس ملا تھا نا، اس سے بڑا واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟
وہ کسی کو نہیں ملا.
ایک ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش ہی یہی ہو اور اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک بھرپور اسے موقع مل جائے.
آہ آہ
اللہ اکبر. علماء نے اس کو لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ دیدار کیا نا حسین بھائی، وہ دیدار، وہ نظارہ، اب خواہش بھی یہی ہے اور منظر بھی وہی ہے. اب ذرا سے یہاں پر میں وہ اس لطف کا یوں کہا جائے کہ اس کی مٹھاس محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسے آنکھوں ہی آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیا ہوگا، اس چمکتی نورانی پیشانی کا کیسے بوسہ لیا ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نورانی رخساروں کا کیا نظارہ کیا ہوگا، آپ کے نورانی آنکھوں کو کیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جلوے لوٹے ہوں گے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ عبادت جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کر رہے تھے، کائنات میں وہ عبادت اس وقت اور کسی کو میسر نہیں تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ.
واہ واہ واہ،
ایسی عبادت کا موقع ملا.
ہم جیسے یہ ہم یہ آپ بیان کریں تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، سنت کا ہے نا، سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور موسیٰ عاصی ہو. وہاں تو صدیق اکبر ہیں اور سنہری جالی والے آقا ہیں، اور صدیق اکبر کی گود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ہے. سبحان اللہ، یہ کیا سبحان اللہ خوبصورت منظر ہے. یہ شاید
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ اشعار گنگنائے ہوں گے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِ،
ہائے ہائے ہائے،
ایسا حسین و جمیل
آپ جو بات کر رہے تھے نبی پاک کے چہرہ مبارک کے تعلق سے، ہم جیسے حضرت حسان کا شعر پڑھتے ہیں، واحسن من قلم ترقت تو عینی، اس کا ایک مزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے جو لکھا دیدار کے تعلق سے، میں چاہوں گا کہ وہ اشعار آپ پیر میر علی شاہ صاحب والے پڑھیں اور ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یار غار نبی پاک کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں،
اللہ اکبر،
اس وقت جو کیفیت ہے اور وہ جو خوبصورتی ہے اور وہ جو انوار نکل رہے ہیں، وہ تجلیات ہیں، ان تجلیات کو دیکھیں. فی الحال تو ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم دیکھ سکیں، دعا تو کر سکتے ہیں، مگر اس دیدار کے مزے کو تھوڑا سا لینے کی کوشش کریں. پھر میر علی شاہ صاحب کے ان اشعار کو سنیں، آنکھیں بند کریں، غار ثور کا تصور کریں کہ صدیق اکبر اپنی پیاری آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار
کر
رہے ہیں. سورت نور میں جا کھا جا جا کھا کے جانے جہاں کا جانا کھا کے جانے جہاں کا سچے آتے رب رب شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ چند پتے شان مستانی کالی زلف آنکھ مستانی مخمور آنکھیں مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ
کیا کہنے بات ہو دیدار مصطفیٰ کی اور صدیق اکبر کے انداز کی. اللہ کریم ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرمائے. اگرچہ ہم اس قابل نہیں مگر تمنا تو کر سکتے ہیں. یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب.
آمین.
ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. اے اللہ فیضان صدیق اکبر ہمیں عطا فرما.
آمین.
یا اللہ ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان انہیں ملا ہے, اے مولا ہمیں بھی خواب میں ایک مرتبہ تو حضور کا دیدار نصیب فرما دے. اللہ موت کے وقت ہمارے لیے یہ اسباب بنا دے کہ ہم نبی پاک کا دیدار کرتے 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 دنیا سے جائیں, اور جب قبر میں پہنچے تو وہاں بھی آقا اپنا جلوہ دکھا دیں, اور ہم گناہ گاروں کی قبر کو اپنے نور سے روشن فرما کر, ہمیں نزعہ کی سختیوں سے بچا کر, قبر میں آرام سے سلا کر, پھر جب قیامت میں جائیں تو اپنے چہرہ زیبا سے مسکراتے ہوئے ہمیں اپنی جانب بلائیں, اور پھر اپنے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے. اور جام کوثر جب عطا فرمائے تو صدیق اکبر بھی وہاں ساتھ, عثمان غنی بھی ساتھ, عمر فاروق بھی ساتھ, مولا علی بھی ساتھ ہیں. اللہ تو ایسا کرم کر دے ہم گناہ گاروں پر. ہم صدیق اکبر سے محبت کرنے والے, اللہ ہم فاروق اعظم سے محبت کرنے والے, ہم عثمان غنی سے محبت کرنے والے, ہم مولا علی سے محبت کرنے والے, ہر صحابی ہر اہل بیت کا دل میں ادب رکھنے والے. اللہ تو کرم کر دے ہمیں یہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. ہمارا منہ چھوٹا ہے مولا, ہم صدیق اکبر کے گدا ہیں, ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. مولا تو کرم کر دے ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدائی کا صدقہ عطا فرما دے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں, صحابہ و اہل بیت کی محبت دل میں بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی آیا کریں, دوسروں کو لایا کریں, مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں, اور اسی طرح نیک اعمال جو 72 امیر سنت نے عطا فرمائے ہیں اپلیکیشن اس کی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, نیک اعمال کا رسالہ روزانہ بھرا کریں اور اس کو جمع کروایا کریں تاکہ ہم بھی نیک اعمال میں آگے بڑھیں اور محبت صحابہ و اہل بیت ہمارے دل کے اندر بڑھتی چلی جائے. اور ہم نے یہ نعرہ لگانا ہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے دوسروں کو ساتھ لانا ہے, ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے دوسروں کو ساتھ لانا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
چمنستان نبوت کی بہار اول, گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر سے دی ابو بکر.